تھا چاند کے بارے میں پہلے عرض کر لوں کہ مجھ سے بعض ساتھیوں نے پوچھا بیٹا چمن وغیرہ سے کہ ہم چاند کے بارے میں کیا کریں, چاند نظر آ سکتا ہے نہیں. اب ظاہر میں تو اعتکاف میں ہوں تو ان چیزوں سے دور ہوں, لیکن بہرحال ان کے لیے مجھے دیکھنا پڑا. وہ چاند کا نظر آنا ویسے مشکل ہے, ویسے مطلب نظر آ جائے تو ناممکن نہیں ہے, لیکن اس کا دیکھا جانا کافی مشکل ہے. افق سے 8 درجے بلند ہے اور غروب آفتاب سے بھی تقریباً 8 درجے بائیں طرف ہے, تو اس حالات میں خوشی میں آ جاتا ہے. جو سورج روشنی ہے چاند, سورج کے بعد جب سرخی میں آ جاتا, سورج کی روشنی میں جب آتا ہو تو چاند کا نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ چاند ایسا بنتا ہے جیسے بادل کے دو ٹکڑے آتے ہیں, ان کے درمیان وہ آ جاتا ہے, وہ سرخی کو کور کر لیتا ہے, اس وقت کچھ آسانی ہو جاتی ہے, چانس بن جاتا ہے. وہ ناممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں, لیکن بہرحال مشکل ضرور. اعتکاف والے حضرات اس وجہ سے اپنے نظم کو اس کے مطابق نہیں سمجھے, ایسا نہ ہو کہ وہ بس تیار بیٹھا ہوں کہ مغرب جیسے ہو جائے گا تو بس ہمیں چھٹی ہو جائے گی. اگر ایسا ہو بھی جائے گا تو شاید کافی دیر لگے گا, کیونکہ اس مشکل چاند کو تو شہادتیں بھی مشکل سے آتی ہیں, کیونکہ اس کا ذکر ہو تو شاید کوئی 11 بجے کے لگ بھگ یا 11:30 بجے کے لگ بھگ اس قسم کے فیصلے معلوم بہت ہیں. انشاءاللہ ہم لوگوں نے تو ڈٹ کے یہاں پر رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم لوگوں نے تو کہیں اور نہیں جانا, لہٰذا ہم نے تو خدا کے گھر کو چھوڑ چکا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری عیش کی رات ہے, عیش کی رات اس لیے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ختم پورا ہو چکا ہے قرآن پاک کا, ہاں اور 3 ختم ہو چکے الحمدللہ. آج ماشاء اللہ قاری صاحب نے ہمارے ساتھ میرا پوچھا تھا, قاری صاحب کے ساتھ ہی تمام اس سے فرمائشی کلام سنیں گے, مطلب کبھی اسے کہیں گے سورہ رحمان سناؤ, کبھی اسے کہیں گے سورہ حسن سناؤ, کبھی اسے کہیں گے سورہ کاف سناؤ. ہاں تو اس طریقے سے ہماری رات ان شاء اللہ لذیذ بچی بڑی اچھی گزرے گی. اس کے اس رات کے لیے تو ہم منتظار میں ہوتے ہیں, مطلب اس کی رات ہمیں مل جائے جس نام پہ اس کا مزے لے کر یعنی ہم سنیں. اور ماشاء اللہ اور اگر اس دوران اطلاع آ گئی سبحان اللہ, اللہ کے حکم کے سامنے ہم سب آئی مطلب جو ہیں جو ہیں لہٰذا ٹھیک ہے, ہم پھر دعا کر لیں گے اور ان شاء اللہ لذیذ پھر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے مسجد کی پوری طرح خیال رکھتے ہوئے صفائی کا. ایک بات یاد رکھیے کہ اعتکاف والے جو پہلی دفعہ آئے ہیں, جو پہلے بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے رہے نا, تو ان کو تو ہمارے مزاج کا پتہ ہے, یہاں کے حال کو پتہ ہے, لہٰذا ان کو تو مسئلہ نہیں. لیکن بعض لوگ پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں تو ہمارا اعتکاف جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دنیا کے نمود و نمائش ہے نا, اس کی کم سے کم کوشش کی جاتی ہے, کم سے کم ہو, پورا ختم تو ہونا مشکل ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہو. ایک پھول کا ہار جو چڑھاتے ہیں یہاں پر منائے, ہاں جی, اور اس طرح جو ہے مطلب یہ کہ دھوم دھام سے ملے جانا, وہی یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت کفایت پر اصلاحی اعتکاف نصیب فرما دیا. اب اس کو ہم ان چیزوں سے کیوں ضائع کرے, ہاں جی, مطلب ہمارا تو یہی خواہش ہو کے مطلب ہمارے یہ عمل بچ جائے, ہاں جی, کیونکہ بہت سارے حاجی ہوتے ہیں وہ اپنی حج کو جدہ سے پہلے پہلے ہی مطلب وہ کر لیتے ہیں, پارے کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی وجہ سے. کچھ لوگ اپنے ایئرپورٹ تک لے آتے ہیں, کچھ لوگ اپنے گھر تک لے آتے ہیں, ہاں جی, اور پھر سارا کچھ. ہاں تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ سارے نمود و نمائش کی وجہ سے ہوتا ہے, ادھر سے ٹیلی فون کرتے ہیں اتنے لوگوں کو بلانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, خدا کے بندے اپنا حدیث لے گیا, آئی تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور باقی لوگوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے. تو اسی طرح تمہارے اعتکاف بھی ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے, آئی تو لوگوں سے اپنے آپ کو اس سلسلے میں جدا رکھو, آئی اور ये भी मैं आज कर चुका हूं कि ये तीन रातें जो है ना हमारे इम्तिहान है, तीन दिनों तीन रातें, इन तीन दिनों तीन रातों में अगर माहौल में हम रगड़े गए तो बस फिर सारा गया, माहौल में अगर हमें रगड़ दिया तो सारा गया। अगर हमने मुजाहमत की और अपने आप को सब सारी का पाबंद किया और गलत शोरों से हम बचे हैं, वीडियो से और टेलीविजन से और टेक्स से और जो है ना इस किस्म के जो है वो गलत जगह पर जाने से, मखलूक मजालस से, इन चीजों से अगर हम बचे रहे तो फिर सुभान अल्लाह हमारे इंतकाम इंशाल्लाह पूरे साल के लिए मेरे पास रहेंगे। आज पूरे साल इसके अनवारात बरकात हमें महसूस होते रहेंगे, लेकिन अगर हमने आगे पीछे थोड़ा सा इधर उधर देखा और उन चीजों में रंग गए तो फिर काफी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। अल्लाह जल्ले शानुहु हम सब को इससे महफूज बना रहे। तो पहले ये बात वादा कर चुके थे कि आपको इंशाल्लाह शजरा के बारे में बताएंगे और इंशाल्लाह फिर इसके बाद ही मकाला मतलब पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। ये शजरा हमारे दाएं तरफ ही लगे हुआ है, अच्छा बाएं तरफ लगे हुआ है। तो ये जो शजरा है इस पर आप जरा थोड़ा सा गौर कर लें, ये ऊपर से नीचे कुछ जंजीर सी आ रही है, कई जंजीरें हैं, ठीक है ना। वो सबसे ऊपर तो जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां से तो शुरू हुआ है ना, फिर सहाबा किराम है, चंद सहाबा किराम है जिनमें जो हमारे चारों खुलफा राशिदीन है, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु है, और ये देखिए ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों खुलफा राशिदीन है, और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल अजीज और फजर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु और सईद बिन सलमान, ये बताइए हज़रात साबिक था, इन हज़रात से ये सिलसिले ज्यादा चले हैं, जिनमें दो हज़रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा सिलसिले चले। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्बत नक्शबंदी सिलसिले मतलब के साथ की जाती है और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बाकी तमाम सिलसिले, लेकिन तहकीकी तौर पर अगर देखा जाए तो नक्शबंदी सिलसिला भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जो बैत का सिलसिला या सोहबत का सिलसिला था वो तो इनके साथ था, अलबत्ता फिर इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नस्बत भी उसमें शामिल हो गई, हजरत बायजीद के जरिए से वो नस्बत भी इसमें शामिल हुई। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये सिलसिला जो चले हैं इसमें एक तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से ये चले हैं। तो ये सिलसिले यहाँ पर यहाँ आकर जैसे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचे, फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह या अहमद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह, इससे ये सिलसिले दाएं तरफ जो है इसमें सुरवर्दी और किबरवी सिलसिले आते हैं, और जो बाएं तरफ है अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह उसमें जो नक्शबंदी और कादर सिलसिले आते हैं जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, लेकिन जो मतलब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं उनसे जो सिलसिला मतलब यही आया है तो वो जो है वो उसके अंदर शामिल हुआ है। तो ये सिलसिला जो उनका शामिल हुआ जिस वजह से अगर नक्शबंदी सिलसिले की उनकी तरफ नस्बत दी जाती है वो उस पर गालिब है। तो ये जो चार सिलसिले हैं ग्रीन ग्रीन नजर आते हैं आपको, जो सबज सबज नजर आता है ये सारा कादर सिलसिला है, और ये जो आपको पर्पल कलर का नजर आ जाता है ये मतलब जो है ना वो तिब्रवी सिलसिला है, और ये जो ब्लू नजर आता है ये सुरवर्दी सिलसिला है, और इसके दाएं तरफ ये जो ये वाला कलर जो नजर आता है ये सुरख नमा जो है गुलाब मतलब गहरा सुरख जो रंग है थोड़ा सा उसको जो है ना ये चिश्ती सिलसिला है, और चिश्ती सिलसिला फिर आगे दो हिस्सों में तकसीम होता है, ये साबिर कलीर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जो है ना फज निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अभी चूंकि हजरत काशिफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चूंकि वकाला पढ़ा जाएगा लिहाजा उनकी नस्बत भी इस सिलसिले में शामिल है, हमारे सिलसिले में वो इस तरह शामिल है कि हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगूही रहमतुल्लाह अलैह, तो ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगूही रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी जो हमारे जो काशिफ रहमतुल्लाह अलैह के दादा यानी बादर बाबा का जो वालिद साहब सैयद नादर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके दामाद भी थे, खलीफा भी थे,
حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تو چشتیہ سلسلہ وہ ہے کہ وہاں سے مطلب اس میں آ گیا سید نادر رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے اس کو مست بابا کہتے ہیں، یعنی وہاں پر ظاہر مطلب چشتیہ حضرات ظاہر مست کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مست بابا کہتے ہیں. یہ جو وہاں سے پھر یہ سلسلہ جو چلا ہے، حضرت سید نادر رحمۃ اللہ کا بیٹا سید بہادر رحمۃ اللہ، ان کا بیٹا ہے سید کشتی گل کاکاسر رحمۃ اللہ، پھر انہوں نے خلافت دی چشتی سلسلے میں خوشحال خان خٹک کے بڑے بھائی تھے جمیل بیگ، ان کا بعد میں نام پڑ گیا تھا فقیر بابا، تو فقیر بابا کو انہوں نے مطلب جو ہے چشتی سلسلے میں خلافت دی. پھر انہوں نے آگے جا کر یہ مولانا یحییٰ اٹکی حضرت جی بابا اس کو کہتے ہیں، ان کو خلافت دی تھی. یہ ان کا جو مزار شریف ہے یہ بالکل اٹک پل کے پاس ہے، یہ اٹک پل کو جیسے ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو ان کے پاس حضرت جی بابا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خلافت دی حضرت سید پرخاج رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خلافت دی. میرے جو حضرت سید پرخاج رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے سلسلے میں ادھر پہلے سے موجود تھے، یہ سید پرخاج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد جو ہے مطلب یہ ساری سلسلہ میں آتا ہے. تو یہ جو خلافت ملی ہے یہ والا یہی اٹکی صاحب کو، تو یہ قاری جنید صاحب کے ذریعے سلسلہ میں ہمارے پہ یہ سلسلہ آیا ہوا ہے. تو وہ کہ ہماری جو نسبت کاکاسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت مولانا یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، جو پہلے سے ہمارے سلسلے میں تھے ان کے ذریعے سے پہنچی ہے. باقی یہ ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہے ابتدا میں تو ایک ایک بیتے لیکن بعد میں ایک ایک نہیں رہے، یعنی جیسے حضرت کچھ حضرت مجھے ثانی مطلب کو دیکھے جو نقبندی سلسلے کے بڑوں میں ہیں، لیکن ان کے بچار سلسلے ہیں، مطلب یہ کہ چونکہ ان کی پہلی نسبت جو تھی اپنے والد صاحب سے چشتی سلسلے میں تھی، اور بعد میں حضرت سکندر کیٹری رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے میں ان کو یاد دی، اور خبروی سلسلے میں ان کو اپنے استاد سے یاد دی. تو اب دیکھ لیں تو چار سلسل حضرت کی بھی ہو گئے، تو وہ بھی آپ کو چار رنگوں میں نظر آئیں گے. ہاں جی، پھر نیچے جو آ کے جتنے بھی ان سے جو سلاسل چلے ہیں تو اگرچہ وہ نسبندی مجددیہ کہلاتا ہے لیکن وہ چاروں رنگ یعنی وہ چار سلسلے اس پر شامل ہے. تو یہ جو آپس میں لوگ ادھر ادھر الجھتے ہیں کہ فلاں سلسلہ فلاں سلسلہ، وہ پہلے سے ملے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے نا ان معاملوں میں الجھنا نہیں چاہیے. سارے چاروں سلسلے ابھی مسلسل چلے آ رہے ہیں اور ہم لوگ چاروں سلسلوں کے قدردان ہیں اور ان کی کوشش. ٹھیک، یہ کتاب ہے مقامات قطبیہ و مقالات قدسیہ، یہ تصنیف حضرت حلیم گل بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کاکاسر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اور عالم تھے، تو انہوں نے مطلب جناب حضرت کے ملفوظات کو اور مقالات کو جمع کیا ہے، اور بہت ماشاءاللہ یعنی اس کے اندر نور ہے. حضرت کاکاسر رحمۃ اللہ علیہ کے محبت اور درد کے حالات میں، یعنی حضرت کے جو محبت اور درد کے حالات ہیں وہ کیا تھے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص صفت محبت اور درد حق تھی، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور معرفت الہی کی علامات میں سے علامت محبت تھے. لأن من عرف وحبه وألزم بابه وقيل المحبة من القلب إلى الله وإلى ما حب الله، کیونکہ جس کو معرف ہے اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دروازے پر پڑھ کر اچھا سر منہ انحراف نہیں کرتا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت دل کے ملان کو کہتے ہیں، جو کہ خدا کی جانب پورا ملان ہو اور نشا کی طرف بھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو دعا فرمائی اسی میرے خیال میں وہی بہت جامع دعا ہے، اس میں اللہ میں اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، اور ہر اس چیز کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے. گویا کہ دیکھیں اللہ سے محبت کرنے والے سارے انبیاء سارے اولیاء ہیں، تو لہٰذا سب کے ساتھ محبت مانگ لی. وہ جتنے بھی ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کے وہ سب مانگ لیے، اس میں کیا رہ گیا. اسی دعا سے ہی جو ہے یہ طریق ثابت ہو جاتا ہے. حضرت سمنون رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرما ما خلق اللہ شیئن والمحبت اللطف منہ فکیف اعتبرا ام اللہ عبارت لہو. اللہ تعالیٰ جتنی شاہ تخلیق فرمائے تو محبت ان سے لطیف ترین ہے, تو میں کس طرح وہ عبارت اور الفاظ میں بیان کروں جس کے الفاظ عبارت نہیں آئی, یہ بیان کرنا ہی ممکن نہیں ہے. واقعتاً جن کو محبت ہو جاتی ہے محبت کو جان لیتے, جن کو محبت ہو جاتی ہے وہ محبت کو جان لیتے, اور جن کو نہیں ہوتی وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں, آج وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. کہ جن کو واقعی محبت ہوتی ہے تو باقی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ یہ نخرے کر رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, ہاں جی وہ چیز کو جان نہیں پاتے. تو یہی اصل میں بات ہے جس کی وجہ سے لوگ چھپے رہتے ہیں. عشق کے کوچے کے درمن کو کہتے ہیں کہ المحبت و علت فیہا کل شفا, محبت اس بیماری جس میں سر بسر شفائی شفا ہے. اے میرے عزیز یہ عجیب درد ہے کہ تمام دارو اور دوائی اس میں موجود ہے اور درد کے کوئی دوا نہیں سوائے درد محبت. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور نقاط کے لیے کچھ نتی کر رہی ہیں, مطلب ظاہر ہے یہ ایک عجیب لطیف چیز ہے. بس اس درد کا درمن فریاد نہیں کرتا اور اپنے درد کو ہزار دوا درمان سے فروغ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا, اور اپنے دوست کے علاوہ کسی دوسرے کے دیکھنے سے آنکھیں ایسی بند کر لیتے کہ دل کے اندھے لوگ یہ کہتے کہ اندھا ہے. اور خدا سے محبت کرنا خدا کی فرما برداری اطاعت کرنا ہے, ورنہ اس بندے خاکی کی ذات پاک سے محبت کی کیا تو ہے, آخر بندہ کیا کرے گا جب اپنا خدا ان سے محبت نہ کرے. ہاں جی اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا بندہ سے محبت کرنے لگے. ایک دفعہ ایک آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے. یوسف علیہ السلام جواب دے کہ میں نہیں چاہتا کہ خدا کو چھوڑ کر کوئی مجھ سے محبت کرے. فَإِنَّ أَبِي أَحَبَّنِي فَطَرَحَنِي إِخْوَتِي فَالْحُبُّ وَإِنَّ أُمَّكَ الْعَزِيزَ أَحَبَّنِي فَالْخُدَامَ فِي السِّجْنِ, میرے باپ نے میرے ساتھ محبت کی تو میرے بھائی نے مجھے کنویں کی تاریخ میں پھینک دیا. اور عزیز کی بیوی سلیخہ نے میرے ساتھ محبت کی, اس کے نوکر نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا. اے عاشق محبت کی کو لکڑی سے سیکھ کہ اس کے سر پر آرا چلاتے مگر وہ زکریا علیہ السلام کی طرح صرف تک نہیں ہلاتا, اور اسے آگ میں ڈالا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح دم نہیں مارتا. یحیٰ علیہ السلام خلوت کی لذت اس دنیا ہوگی تھی جب وہ آرا کشی کشمکش میں تھا, جب اس ثابت قدم کے سر پر آر رکھا گیا تو کسی نے اسے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا آدھا حصہ مشرق میں آدھا مغرب میں گر پڑے تاکہ لوگ دنیا کے لوگ جان لے کہ جس راہ پر ہم نے قدم رکھا ہے وہ ایسی مشکل عجیب راہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کے باوجود قدم نہیں رکھ سکتے. ہمارے حضرت صاحب فخر کی صفت سے مزین تھے, وہ ایک دریا فخر کے نہیں تھے, بس صادق طبیب یعنی سچے فقیر جو کہ کسی کی بیماری کو علاج کر سکتے ہیں وہی بات کہتے کل عالم طبیب دین و دراہم فیضا کان طبیب دا نفس فقیف ادابی غیر. عالم دین کا طبیب ہے اور زر دنیا کی روپیہ کیسے بیماری ہے, جب طبیب خود اپنی جان کے لیے بیماری کے اصول کے لیے کوشان رہے تو پھر بلا علاج کون کرے گا؟ اے بھائی سب سے پہلے جس اشد پر دنیا میں مہر لگائی گئی ہے تو ابلیس ارنان کا سر اٹھا کر بھوسا دیا, وہ سر ہم کو سل گیا اور کہا اے دینار تمہاری دوستی کی وجہ سے بہت سارے لوگ میرے دوست بن جائیں گے. اور واقعی مال کی محبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ شیطان کے ماننے کو مجبور ہو جاتے ہیں نا. ہاں جی فقیر لوگ ہمیشہ علماء کی اقتدا کرتے رہتے ہیں اور دنیا کے ترک کرنے کے سلسلے میں علماء کو چاہیے کہ فقیر اور دین شناس فقیروں کی اقتدا کرے. فقیر ابو لیس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عام لوگ حلال مال کی جمع کرنے میں لگ جائیں تو عوام مشتبہ کی دولت کے حصول میں منہمک ہو جاتے ہیں. ہاں جی جب عالم لوگ حلال مال کی جمع کرنے میں لگ جائیں حلال مال جمع کرنے میں جب عالم لوگ جگ جائیں تو جو قوم ہے وہ مشتبہ جو چیزیں ہیں ان کے حصول میں منہمک ہو جاتے ہیں, اور جب عالم مشتبہ مال کے اکٹھا کرنے میں لگ جائے تو عوام جو ہے وہ اس حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں, اور جب علم حرام خور ہو جائے تو عوام کافر ہو جاتے ہیں. یعنی عوام اسے آگے چلتے ہیں. ظاہر وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے انڈا لے لیا تو
ان کے جو تھے مطلب عوام نے جو ہے ساری مرغیاں ختم کر دی. تو یہ بات صحیح ہے, یعنی آپ اوپر ٹاپ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نویر سخور ہوتے ہیں تو نیچے سارا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ سخور ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ پھر دو وجوہات سے, ایک تو ایک ان کو مجبور کیا جاتا ہے, دوسرا ان کے ساتھ کی نفس سے. تو جب ان کو مجبور کہتے تو ابتدا میں تو ریزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا, لیکن پھر جب پریشر ڈالا جاتا ہے اور مجبور دینا لیتے لیتے پھر اس کا نفس مزہ محسوس کر لیتا ہے, پھر خود بھی کہتے ہیں مجبور ہے ہم کیا کریں جی. ہمارے پاس بجلی کا میٹر ٹھیک کرنے والا آیا, مطلب دوسرے میٹر لگانے کے, مجھے کہتے ہیں جی ہم تو آپ سے نہیں لیں گے لیکن اوپر والوں کو تو دینا پڑے گا, اوپر والوں کو تو دینا پڑے گا, تو اس کے لیے آپ کچھ کریں. میں نے سنی انسری کی تھی کہ اس نے کچھ کہا ہے, میں نے کہا میں اس کے ساتھ مزید اگر بات کر تو انہیں مجھے خراب کرے. آج میں نے سنی انسری کر دی, اللہ تعالیٰ نے لگوا دی, اللہ کا شکر ہے لگوا دی. اور یہ ہمارے دو مرلے کی زمین ہم لے رہے تھے اپنے گھر کے ساتھ جو ہماری زمین تھی, تو وہ جو ٹائپس ہوتے ہیں کچہری میں ان سے بات ہو گئی, کہتے ہیں وہ بھی کافی پرانی بات ہے 1992 کے لگ بھگ کی بات, تو ان سے بات ہو گئی تو میں 300 روپئے پہ ٹائپ کروں گا. اچھا ٹھیک ہے جی. جب ٹائپنگ ہو گئی تو مجھے کہتے ہیں رجسٹری منظور کروانی ہے, تو میں نے کہا جی کروانی ہے, 800 روپئے دے لیں, میں نے کہا بات تو 300 روپئے کی ہوئی تھی, کہتے نہیں آپ نے رجسٹری منظور نہیں کروانی. تو میں نے کہا کیوں نہیں منظور کروانی, تو کہتے اوپر دینے پڑیں گے پیسے. میں نے کہا بتاؤ اصل فیس کتنی ہے, جو اصل فیس ہے کورٹ کچہری کی جو فیس ہے اس سلسلے میں وہ کتنی ہے, کہتے 80 روپئے. میں نے کہا 380 روپئے دے گا, کہتے آپ کی رجسٹری ٹرن ڈاؤن ہو جائیں گی. میں نے کہا آپ زبان سے نکلا ہونے دے, چلے کوئی بات نہیں. وہ جو زمین بیچنے والا تھا وہ بھی گھبرا گیا, کہتے شاہ صاحب مان لو یہ کوئی مسئلہ ہے, پھر بڑے رسمیں آپ کو گانی پڑے گی, یہ ہو جائے وہ ہوگا, بڑے مسائل ہوں گے تو چھوڑ دیں, مطلب یہ دے دو زہر ان کو دے دو. میں نے کہا نہیں آپ کو نہیں دینا, بس 380 روپئے وہ جمع کر دوں گی. انہوں نے تاریخ دے دی پرسوں آ جائے, ٹھیک ہے. وہ راستہ پر بھی جو بیچنے والا تھا مجھے کہانی سناتا رہا اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا, لیکن چلو جو ہونا تھا وہ ہونا تھا چلا گیا. تیسرے دن یعنی اس سے اگلے دن کے بعد اگلے دن گیا, تیسرے دن وہ میں آ گیا اپنے ذہن میں تھا کہ یہ مجھے کہیں گے کہ سوری آپ کا رجسٹری کو منظور نہیں ہو سکی, یہ مسائل ہیں تو آپ کو دوبارہ اپلائی کریں یا مجھے کورٹ والے بلا لیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, اللہ والا پورا تجربہ کار پتا نہیں. لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں چلا گیا, تو چونکہ میں جنور نہیں تھا ان کے نزدیک, تو جنور لوگ کی لائن لگی ہوئی تھی, جو جنور لوگ تھے ان کی لائن لگی ہوئی تھی, میں چونکہ جنور نہیں تھا تو میں لائن کو توڑ کے اندر چلا گیا سیدھا. وہ جو کلرک تھے اس سے میں نے کہا یہ میرا نمبر ہے رجسٹری کب ملے گی, کہتے آپ 20 منٹ کے بعد آ سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل جاؤں. اچھا میں باہر آیا چکر وکر لگا لیا, 20 منٹ کے بعد پہنچا رجسٹری روم نے دے دی سینسو کا, ہو گئی اللہ کا شکر ہے وہ لائن میں لگے رہے ہیں رجسٹری مل بھی گئی. ہاں تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو پانچ دفعہ یہی مسئلہ ہوتا ہے, حساب این ممکن ہے, این ممکن ہے, یہ بھی بتا دوں این ممکن ہے, تو وہ جج لگے رہے ممکن ہے, کچھ پتہ نہیں ہمیں اندر کیا حال کر کیا بتا آئی. اور نیچے سے لوگوں نے ویسے ہی مشہور کیا ہوگا بھائی ان کو دینا, تو اس طرح بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہم لوگوں میں بھی سستی ہوتی ہے, کہتے یار تھوڑا سا لائن میں لگنا پڑے گا, یہ ہونا پڑے گا, وہ ہونا پڑے گا, تو چلو دے ہی دو, یہ چلو دے ہی دو ہی مسئلہ خراب کرتا ہے, چلو دے ہی دو جو ہے نا یہی مسئلہ خراب کرتا ہے, اسی سے نقصان بڑھتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اے میرے عزیز, عالم کو چاہیے کہ وہ درویش ہو, درویش کو چاہیے کہ وہ عالم ہو, اور جس عالم میں
عالم میں فقر کی چاشنی نہ ہو تو ایک ذرہ رسا درندہ ہے. لکھنے والے کون ہیں؟ بہت بڑے عالم لکھنے والے ہیں. یہ لکھنے والا بہت بڑا عالم ہے، میں نہیں بتا رہا، میری بات نہیں ہے. ہاں، جس عالم میں فقر کی چاشنی نہ ہو تو ایک ذرہ سا درندہ، اور جس فقیر میں علم کی حلاوت اور عشق تو فقط ایک عامل ہے اور وہ بھی بیکار. اصل میں بات یہ کہ جس کو چلنا ہے اس کو علم چاہیے، اور جس کے پاس علم ہے اس کو چلنا چاہیے. دونوں باتیں ایک اکٹھی ہوگی تو کام بنے گا. ہاں جی، چلو الحمدللہ، چونکہ ہمارے دادا ہیں تو شاید ان کی وراثت میراث میں یہ نعمت ملی ہے کہ میں جب خانقاہ میں جاتا ہوں تو وہاں میں علم کی باتیں کرتا ہوں، اور جب مدرسے میں جاتا ہوں تو وہاں ذکر کی باتیں کرتا ہوں. آج تو کچھ لوگ ایسے جو دونوں طرف کے مجھے اپنا سمجھنے لگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو دونوں طرف کے وہاں مجھے کہتے ہیں یہ فساق ہے، یہ فساق ہے، ہمیں پھر کوئی مول نہیں کرتا. تو ایسی بات تو ہے، بغیر علم کے فقر ایک بے فائدہ شید بلکہ زہر ہے. آنچ در آدمی بکار آئے فقر با علم و علم با فقر است. آنچ در آدمی بکار آئے، جو آدمی کے لیے کام آنے کی چیز ہے، فقر با علم، وہ فقر جو علم کے ساتھ ہے، وہ علم با فقر است، اور وہ علم جو فقر کے ساتھ ہو. جو چیز اچھا عبودیت محتاج تعارف چیز نہیں ہے، اللہ کے بندے جانتے کہ بندگی کیا ہوتی ہے، لیکن حریت کے بارے میں سنو کہ حریت کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے. قیل الحریت الاعراض عن الكل والاقبال الى من له الكل، یعنی حریت سب سے منہ موڑنا ہے، اس کی طرف رخ کرنا ہے جس کا یہ کل ہو، یعنی جو ہر چیز کا مالک ہو. اصل میں حریت چیزوں سے آزادی ہے، نفس سے آزادی ہے، اللہ سے آزادی نہیں. جیسے کلندر ہے نا، کلندر، کلندر کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی شریعت سے آزاد ہے، حالانکہ شریعت سے نہیں، لوگوں سے آزاد ہوتا ہے، لوگ کی پرواہ نہیں کرتا. ایک عام عالم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے حال کے مطابق بات کرتا ہے، لوگوں کے حال کے مطابق بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی وہ برداشت نہیں کرتا، اس کے سامنے وہ چیز ظاہر نہیں کرتا، کلندر ہر چیز وہ کہتے ہیں باڑ دی جائے. ہاں جی، جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ بتا دے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کلندر یہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے فارغ ہوتا ہے، لوگوں سے آزاد ہوتا ہے، وہ شریعت سے آزاد نہیں ہوتا. پانی پانی کر گئی کلندر کے بعد تو تیر کے آگے تن تیرا من. ہاں جی، میرا خیال میں میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ اگر بیٹھے ہوں جو یہ کر چکے ہو تو میں اس کو کہوں کیسے کہوں گا کہ تو نہ تیرا تن ہے نہ تیرا من، کیسے کہوں گا؟ نہیں کہ نہیں کہہ سکتے، کلندر نہیں. ہاں، جو کلندر ہوگا وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ بالکل کہہ دے گا، ہاں اس کی وہ جو اس کی پرواہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ پیغام محبت میں کلندر کے بارے میں ہے. حسین منصور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مقامی عبودیت کو بالکل طے کرے اس کو حر کہتے ہیں. وذالک مقام الانبیاء والصادقین، یہ انبیاء و صدیقین کا مقام ہوتا ہے. حضرت جنید صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تیس سالک پر دنیا سے اس قدر باقی رہ چکا ہو کہ سات کنکریوں پر گنے جائے تو اسے حر کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا المکاتب عبد ما بقی علی، اور ہم کے مکاتب اس وقت تک غلام ہوتا ہے جب تک اس مکاتب رقم کی ایک درم بھی واجب ادا ہو. مکاتب اصل میں شرعی اصطلاح ہے، غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ سودا کر لیتا ہے کہ میں اگر آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو اگر وہ مان لے تو اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مکاتب کہتے ہیں. آج اس کو لکھ لیا جاتا ہے، پھر وہ مزدوری کر 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 کے وہ پیسے ان کو مہیا کرتا ہے، وہ جیسے پیسے پورے ہو جاتے وہ آزاد ہو جاتا ہے. تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو مکاتب ہوتا ہے وہ اس وقت تو غلام رہتے جب تک مکاتب پر کل رقم کا ایک درم بھی واجب لگا ہو، وہ ابھی تک مکاتب ہوگا، جب وہ ایک درم بھی ادا کر لے گا پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. تو اس لیے کہ اے میرے عزیز، جو کوئی عبودیت و طریقت کو کما کو ادا کرے حقیقت میں وہ آزاد ہوئی ہے. قال الحسن من اراد الحریت فلیعمل العبودیہ، جس شخص جو شخص قبولیت کو چاہے تو اس کو چاہیے جمہوریت پر عمل کرے. کار احرار کار احرار بندہ بیت کی کار بندہ کو نر احرار کا کام احرار کا عمل ہوتا ہے. بندہ کو چاہے کہ بندگی کا عمل انجام دیتا رہے, اور جو کوئی لغو اور ہنسی مزاق کی باتیں بکتا رہے وہ بندگی سے آگانی ہے اور اپنے آپ کو گھر کہے تو اس کی بات میں کوئی تک نہیں. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصی حاصلت ان میں سے ایک صفت شکر گزاری کی تھی کہ دائیں تو پر رضا بلا میں شکر شکور رہتا تھا اور کسی محنت مشقت کے وقت کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں فرماتے تھے اور کسی تکلیف و شدید رنج کی حالت میں تغیر اور فرق نہیں لاتا. اور جیسے حضرت ملا علامہ دلپور رحمۃ اللہ کا جو واقعہ میں نقل کرتا ہوں کہ وہ گر پڑے تکلیف سے, اتنی تکلیف شدید ان کو لاحق ہوئی کہ گھوڑے سے گر پڑے اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ لطف سجن دم بدم جو سجن گا وہ بھی سجن واہ واہ یہ بھی سجن واہ واہ. غیر حالت میں شکر ہے نا. اس کو اس وقت یاد ہے کہ دیکھو صحیح بات میں کرتا ہوں, یہ ہم لوگ بڑے بھولے ہیں, ہم لوگ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میری اس آنکھ میں تکلیف ہے, اللہ بچائے دارے تکلیف سے تو امن چاہیے لیکن ہو تو سکتی. اگر میرے صحت میں تکلیف ہو اور میرے یہ آنکھ بھی درست ہے, کان بھی درست ہے, دل بھی درست ہے, دماغ بھی درست ہے, ہاتھ پاؤں بھی درست ہے, جسم کے باقی سارے اعضاء درست ہے, صرف ایک آنکھ میں تکلیف ہے, اس پر میں اگر ناشکری کروں تو کیا چیز ہے؟ اتنی ساری چیزیں جو درست ہیں. اور یہ والی بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی تکلیف ایسے لوگوں کو جو عارفین ہیں ہو جاتی ہے, عارفین وہ اس کو معرفت کے نور سے دیکھتے ہیں. بات بالکل روتی سچی ہوتی ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, مطلب باقی لوگوں کو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اس کی حفاظت کے لیے جس ڈاکٹر سے ہم علاج کرواتے ہیں, جو ڈاکٹر سے ہم علاج کرواتے ہیں تو وہ فیس الگ لیتا ہے, ان کا احترام ہم الگ کرتے ہیں, ان کی تعریفیں الگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ بیمار ہے, میرا جسم کا وہ حصہ 10% بیمار ہے اور 10% بیماری کو درست کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر پوری محنت کر رہا ہے, میں اس کو فیس بھی دے رہا ہوں, میں اس کا شکر گزار بھی ہوں. جو اس وقت اس چیز کو 90% قائم رکھے ہوئے ہے اس کا میں شکر کر رہا ہوں. اور صرف وہ چیز تو نہیں ہے نا, بہت ساری اور چیزیں جو چل رہی ہیں جسم میں اس کا شکر کر رہا ہوں. یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے بھول جاتے ہیں. تو یہی معرفت ہے, انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ این تکلیف کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو. اور دوسری بات میں اس کرتا ہوں کہ شکر کرنے میں فائدہ اپنا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں تو اور مزید بڑھاؤ گا. تو میں اکثر غرض کرتا ہوں کہ ایک تھراپی کون سی ہے, وہ ایلوپیتھی, حکمت اور اس طرح اکوپنکچر اور پتہ نہیں ڈینیشن تھراپی فلاں تھراپی. تو ہم نے بھی ایک تھراپی ایجاد کی ہے اور وہ تھراپی ہے شکر تھراپی. شکر تھراپی, شکر تھراپی کیا ہوتا ہے بھائی, جو تکلیف آپ کو ہے اس کے ساتھ جن چیزوں میں تکلیف نہیں ہے ان پہ شکر کرو, تو شکر سے نعمت بڑھے گی. وہ جو آپ نے شکر کیا ہے کس چیز پہ کیا؟ موجودہ صحت پر کیا نا, موجودہ صحت پر شکر کیا کہ جتنی صحت آپ کو حاصل ہے اس پہ شکر کیا, تو کیا چیز بڑھے گی؟ صحت بڑھے گی. صحت بڑھے گی تو کیا چیز کم ہوگی؟ بیماری. تو شکر ترابی قرآن سے زیادت ہے. لین شکر تو لازیدن نہ کہو, تو میں نعمتوں کا شکر ادا کرو میں ان کو مزید بڑھاؤں گا. تو اپنی صحت پر شکر کر لو, جتنی صحت حاصل ہے تو سبحان اللہ اور بھی صحت عطا فرما دیں گے, یعنی بیماری کم کر دیں گے. یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں بعض دفعہ, لیکن ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ان بیماریوں سے باقی لوگوں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ مشاکل رہتے ہیں, مشاکل رہتے ہیں, اس لیے ان کی تکلیف
بالخصوص جو آئیں تکلیف اور انچز وہ تو ختم ہے, وہ تو روتی نہیں آئیں, باقی جو جسمانی تکلیف ہے وہ بھی اس کی برکت سے بے حد کم ہو جاتی ہے. مناشر سارا مطلب کہ جو تکالیف ہے نا اس کو جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس صاحب کو کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. چہرے پر مسکراہٹ سے جانا تو بڑی بات ہے, بات بھی نہیں کرنی. میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھے میں سے پوچھتا ہوں, جس کو فالج ہو اور آخر دنوں میں کروٹ بھی خود نہ بدل سکتا ہو, جس کو ایسٹیما ہو, جس کو السر ہو, ہاں جس کو کانوں کی تکلیف ہو, ہاں جس کو بلڈ پریشر ہو, جس کو شوگر ہو, ہاں جی اور بھی اس طرح بیماریاں تھی, اب یہ ساری بیماریاں کسی کو ہو تو کس سے بات کر سکتا ہے؟ ایسا کیا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ ہاں بہت مشکل ہے, بہت مشکل. لیکن حضرت جب ہم چلے جاتے اکثر حضرت کو نمونیا ہو جاتا تھا گرمی میں. گرمی میں نمونیا کیوں ہوتے ڈاکٹر کو پتا ہوگا, گرمی میں حضرت کو نمونیا اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے. اچھا ہم جاتے حضرت کا پوچھتے ہیں, جیسے حضرت کو پوچھتے ہیں السلام علیکم, حضرت ہم سے پوچھتے ہیں بھائی خیریت تو ہے تو یہ ٹھیک ہے, یہ مال بھائی ہم پوچھ رہے ہیں حضرت ہم سے پوچھ رہے ہیں, اور کوئی پوچھتا ہے حضرت کیا ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج انسان حیران ہو جاتا تھا, میں کہتا ہوں حضرت کا جو فیض اول ہوتا تھا نا, فیض اول جو ہر ایک کو ملتا تھا بلا کا مقاس, وہ یہ ملتا تھا کہ اگر کوئی تکلیف زیادہ شخص آ جاتا اس کی تکلیف میں کمی ہو جاتی, وہ حضرت کو دیکھتے کہ حضرت ان تکلیفوں میں نارمل ہے تو ہم کیوں تکلیف ہے ان پیچھے ہیں. آج تو ذرا انسان کو تھوڑی سی حیا آ جاتی نا کہ بھائی ہمیں تو کوئی سمجھ خیال رکھنا چاہیے. تو یہ چیز ہے کہ مطلب ان حضرات کو ایک تمام تکالیف کی ہونے کے باوجود یہ جو ان کو بشاشت حاصل ہوتی ہے نا, یہ نہیں جانے لگا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, یہ ہم کسی کو حاصل نہیں ہوتی. ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف جو لائے تھے چار آدمی اس کو اٹھاتے تھے, چار آدمی لائی بٹا کے چار آدمی اس کو اٹھا کے حضرت کو لاتے. وہ اس حالت میں آخری پانچ سال حضرت کے یہ حال روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے. پانچ سال آخری حضرت نے مختلف جگہوں پہ 40-40 دن اعتکاف کیے, اعتکاف اور کہاں دوسرے ممالک میں, جنوبی افریقہ میں, برما میں, انگلینڈ میں, انڈیا میں, یہ تو کافر ملک ہو گیا, اور مسلمانوں کا ملک پاکستان سے گئے یہاں پر تشریف ہے. یہ ہے ایسا حضرات, ان لوگوں کو اللہ نے ایسے مطلب استقامت عطا فرمائی ہوتی ہے, یہ آدمی حیران ہو جاتا. آج کسی میں مشقت کے وقت کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں فرمایا, کسی تکلیف و شدید لڑ کے عالم میں تغیر اور فرق نہیں لاتا تھا, اللہ تعالیٰ کی رضا کو اختیار کیے تھے اور اپنی رضا اور نفس کے فائدہ کے پرواہ نہ کرتے ہوئے تعالیٰ کی رضوی کا متلاشی رہتا اور اپنی رضا کو پس پشت ڈال کر راضی برضائے ازدی تھا. محققین سے نقل ہوئے کہ شاکر اور شکور میں فرق یہ, الشاکر مشکل علی شکور مشکل علی البلا, شاکر وہ جو کہ نعمت خوشی اور راحت پر شکر کرے, وہ شکور وہ ہے جو کہ مصیبت پر شکر کرے. اور بعض نے کہا الشاکر مشکل الموجود وہ شکور لذی اشکر علی المفقود, وقال بعض عن معرفت الشاکر, اچھا شاکر وہی ہوتے جو کہ موجود پر شکر کرے, شکر وہ ہوتے جو کہ مفقود پر شکر کرے, اور المعرفت نے فرمایا ہے کہ شاکر وہ جس کا خوف زیادہ ہو اور شکر وہ جس کو امید زیادہ ہو. بلکہ اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر مرید ان مراتب اعلیٰ تک پہنچ چکے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے شیخ صاحب کے مریدوں میں سے ایک مرید اپنا حال بیان فرماتے تھے اور اللہ کے نام قسم اٹھا کے بیان فرماتے کہ جس طرح کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہ ہو اور میرے عیال بھوک سے سو جائیں تو میں اس وقت بہت خوش اور راضی رہتا ہوں, اور وہ ننگ سے اس کو کچھ غم اور رنج نہیں ہوتا. یہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے, ان نے فرمایا فاقہ کی قدر تو ہم سے پوچھو, فاقہ کی قدر تو ہم سے پوچھو کہ ہم نے اس کے لیے بادشاہی چھوڑی, باقی لوگ فاقہ کی قدر کیا جائے.
باقی لوگ وہاں کا ٹھیکہ دار کیا جانے, بات تو صحیح ہے. تو یہ حضرات واقعتاً ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ شکر کے حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, یہ شاہ عبد الرحیم شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی ہے. تو یہ بچپن تھے, بچپن میں جس عالم کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو ایک دن بڑے خوش خوش آپس میں مل رہے تھے, جیسے کوئی بڑا اچھا خوشگوار واقعہ ہو چکا ہو, جس کی وجہ سے زبان بار بار زبان پر مسکراہٹ آنا اور اس طرح. تو ان کے استاد کو حیرت بھی کہ کوئی خط وغیرہ آیا شاید اس پر, یہ ایکسائٹیڈ حالت میں ان کو بلایا, ان کا بیٹا کچھ خط وغیرہ آیا ہے, بھیجا ہے. کیا خط میں کیا آیا ہے؟ اتنے خط میں آیا کہ جو ہمارے جو جائیداد تھی نا وہ حکومت نے ضبط کر لی. تو استاد نے کہا کہ پھر بس یہی. تو نے کہا کہ پھر اس میں خوشی کی کیا بات ہے جو آپ لوگوں میں اتنی خوشی میں محسوس کرتا ہوں؟ یہ تو غم کی بات ہے, یہ تو خوشی کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں پہلے ہماری نظر ان پہ جاتی تھی کہ یہ ہے تو ان سے کھائیں گے, اب اللہ پہ نظر رہے گی, اب ان چیزوں پہ نظر نہیں جائے گی, اس لیے خوش ہیں, اس سے خلاصی ہوئی. ہم کوئی خود ضائع تو نہیں کر سکتا نا. دیکھو یہ سب جس پہ لوگ ہنستے ہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے, کیونکہ مال نیک آدمی ضائع نہیں کر سکتا, لیکن اگر اللہ جل شانہ اس کو تلف کر دے تو اس کی ذمہ داری سے محفوظ ہو جاتا ہے, خوشی یہی ہوتی ہے. اپنی طرف سے تو وہ حد ضائع نہیں کر سکتا. تو یہ جو چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تنخواہ 10 روپے تھی. اور 10 روپے تنخواہ کس کی تھی؟ وہ کتابوں جو لکھتے تھے اس کو پروف ریڈنگ کرتے تھے, 10 روپے تنخواہ نہیں تھی. اس میں 5 روپے خرچ کرتے تھے, 5 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے. تو ان کے شاگردوں نے 1200 روپے نوکری, ان دنوں 1200 روپے کا حساب لگا لو انفلیشن ریٹ کے حساب سے, وہی معاشی ماہرین بیٹھے ہوئے آج کل اس کی کیا قیمت بنے گی؟ آج اس وقت کے 1200 روپے اس کی آج کی ویلو کیا ہوگی؟ میرے دور میں جب میں نے جاب شروع کیا تھا تو گریڈ 17 کی تنخواہ 900 روپے تھی, 900 روپے تھی. اس وقت 25,000 گریڈ 17 کی تنخواہ کتنی؟ 35,000. ہاں اس وقت 35,000 ہے, 900 سے 35,000 میرے دور میں, یعنی 1979 سے یا مطلب یعنی اس وقت تک اتنا فرق پڑا ہے. تو بتاؤ پیچھے جاؤ, ہاں جی حضرت مولانا قاسم نانوتوی اس کا وقت کیلکولیٹ کر لو کہ اس وقت کا 1200 روپے آج کل کیا بنے. خیر ایسا ہوا میرے اندازے کے مطابق تقریباً 7-8 لاکھ روپے ہو جائے. ہاں جی تو خیر ایسا ہوا کہ وہ حضرت نے منظور نہیں فرمایا. تو ڈیلے آخر وہ جو جس نے بینچ کیا تھا ان کو بڑی تکلیف ہو, تو اس نے خط لکھا جیسے استراری طور پہ خط لکھتے ہیں, حضرت جی بڑی مشکل سے مجھے سارا کچھ ملا ہے تو آپ ذرا جلدی جواب دے دیں تاکہ میں تو مطمئن کا سکون ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. حضرت نے جواب دیا, حضرت یہ جواب دے کس چیز میں پڑے ہو بھائی؟ میری تنخواہ 10 روپے ہے, 5 روپے میں اپنے خرچ میں لاتا ہوں, 5 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اس کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے کس کو دوں کس کو نہ دوں, کیونکہ میں اسے پہنچ نہیں سکتا ہوں, اس کے لیے تو سوچنا پڑتا ہے. تو پھر میں 1195 روپے کے لیے سوچوں گا, تو یہ آسان سوچ نہیں ہے کہ اس وقت میں یہ سوچوں 5 روپے کے لیے. 1195 کے لیے کون سوچے گا؟ یہ کیلکولیشن کا ایک نیا اسٹائل ہے جو کم از کم یہاں آج کل معروف نہیں ہے. آئی کیا کہیں اس کو, یہ اصل میں بنیادی بات ہے. ایسے لوگوں کو اللہ دیتے بھی ہیں لیکن لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرے دوست. امام علی پر رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اپنے وقت کے کروڑ پتی تھے, کروڑ پتی تھے. حضرت
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جو ان کے شاگرد تھے محدثین میں بڑے مسلم سے، حضرت وفات پر یہ فکر کہا، دنیا نے سو سنگار کر کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، حضرت نے اس کو ایک منہ بھی نہیں لگایا، دنیا نے سو سنگار کر کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا لیکن نہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ یہ تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ آج تو اس طرح ہمارے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، یہ باتیں ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے، دیکھتے ہیں صوفیوں کی باتیں یار ہی کہاں ہیں، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں ہم دیکھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب باتیں دیکھتے ہیں، وہ تو صوفیوں والی باتیں نہیں تھیں نا، وہ تو صحابہ تابعین کی باتیں نا، تو وہاں پر کیا تھا علی رضی اللہ عنہ باتیں جب ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا باتیں تھیں، وہ جو چند کھجورے کمالی گول رکھ دیا تو بس میرے لیے کافی ہے، وہ کیا چیز آئی۔ تو یہ جو میں محسوس کرتا ہوں، دنیا کے ساتھ محبت یہ چمن مرد لوگ نہیں کرتے، دنیا کے ساتھ محبت جو ہے چمن مرد لوگ نہیں کرتے، وہ کسی نے دنیا سے پوچھا تیرا کیا حال ہے، تو ابھی باقرا ہے آج، تو کیا وجہ ہے، کہتے جو چمن مرد ہے وہ میری طرف دیکھتے رہی باقی نہ مرتے، آج جو چمن مرد ہے وہ میری طرف دیکھتے نہیں، مطلب یہ ہے یہی اصل میں بنیادی بات ہے جو نا ہم لوگوں کو کہا اللہ بچ بس نصیب فرما دے، دعا کرے جی آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے، دنیا کے ساتھ محبت جو ہے اس کو نکال لے ہمارے دل سے، یہ کس سے کہانی ہم نہیں سن رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو حاصل کرنا چاہیے، بے شک اس وقت سمجھ میں نہیں بھی آ جائے پھر بھی حاصل کرنا چاہیے، یعنی بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں جو جن کو ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کو اللہ سے مانگتے ہیں نا، وہ ہمیں ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریض میں ایک مرید نے ایک لوٹا حضرت صاحب کے دربار میں لٹکایا اور معلق باندھ کر چھوڑ دیا، اس سے اس کی مراد مطلب یہ تھی کہ میں دنیا میں اس لوٹے کے مانند خوار اور ذلیل ہو جاؤں اور دنیا کی نعمتوں سے بے بہر اور بے نصیب ہو کے رہو، تو میں اس بات پر راضی ہوں، بس ان کے دنیا کی محنت اور تکلیف نعمت کی نانی تھی اور اس کو خواہش اور رغبت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں سرگردار رہتا تھا، اس کی طلب کرتا تھا، شیخ فتح ہٹک جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے ان کی خلوتگاہ میں سانپ پایا کرتے تھے اور اس کو کاٹتے تھے، ہاں جی ان سانپوں کو خود مارتے تھے اور کسی کو اس کو مارنے کے لیے کہتے تھے، ان سانپوں کی ڈسٹی کی وجہ سے کیا کرتے تھے اور اس کو بہت تکلیف ہو کرتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تصور کرتا تھا اور تیوری پر بل نہیں لاتا تھا، وہاں سے نہیں بھاگتا تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھتا تھا، اگر لوگوں نے تم کو کچھ نقصان پہنچے تو رنج کر کیونکہ لوگوں سے نہ تکلیف پہنچتی ہو نہ راحت، اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے، جو حادثہ مجھ پر آئے جب آپ کو پسند تو جائے، غلام اور بندہ کیا دعویٰ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے حکم اور امر ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک کالا ناگ اس کے خلوت خانے سے باہر آیا، اس کے سجدے کی جگہ پر کنڈلی مار کے صرف رکھ دیا، اس حقانی فقیر نے بغیر کی جزے کے بغیر کس خاطر کے سجدے کے وقت سجدے کی جگہ اپنی سر رکھ دیا، سامنے دیکھتے اپنے سر کو اٹھا کر اپنی جگہ چھوڑ دی، جب وہ جلسے کے لیے بیٹھے سامنے دوبارہ اس جگہ اپنا سر رکھ دیا، اس مرد حق نے سجدہ کے لیے اپنا سر سے جگہ پر رکھنا چاہتا سامنے اپنا سر وہاں سے ہٹایا اور اپنے بل کی طرف چلتا بنا آئی اور اپنے بل میں گھس کر نظر سے اجل ہو گیا، جو لوگ غیر سے نیٹتے تو غیر کی جان نگائیں تو ان کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ شیخ فتح کے پاس چیتے اور پہاڑی درندے آئے کرتے تھے، اس کی زیارت کر کے اپنے ٹھکانوں کو واپس جاتے تھے، غلط ایک اثر صاحب رہا ہوتا ہے کہ مریدوں کا یہ حال تھا، ہر حال میں اللہ سے راضی اور خوش تھے، حکما کا کولے کہ خدا کریم کا نعمت ہے قسم قسم متنوع ہے، فقط یہ کانا پینا اس کی نعمت نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمت متنوع ہے تو ہر نوع پر شکر کرنا واجب ہے، یہ بات صحیح ہے، نعمتیں بے شمار ہے اس کا اندازہ احسان نہیں کر سکتا، بعض لوگوں کے لیے بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے نعمت نہیں ہوتی، وہ صرف ان کو ہی مطلب محسوس ہوتی ہے، مثلاً ایک عالم شخص ہے اس کو ساری نعمت حاصل لیکن علماء کی محفل نہیں حاصل، اور باقی وہ علم دوست ہو تو وہ اپنے آپ کو بجا بجا محسوس کرتے ہیں کہ بس کہیں ان کی اچانک دو تین علماء آ جائے ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں یا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس دن اتنا خوش ہوتا ہے کہ واجح جیسے کہ ساری دنیا ان کو ملی، اب ان کی نعمت یہ ہے، ہاں جی اس طرح مختلف نو نعمتیں ہیں، ہر شخص کی اپنی اپنی نعمت ہے، اس
نعمت پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام دربار الہی میں نجات کے دربار الہی میں آپ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کروں؟ فرمان صادر ہوا جب تم کو کوئی نعمت جو تم کو حاصل ہو گئی اس کو ہماری جانب سے خیر کرو تو مکمل طور پر شکر نعمت ادا کرو. آپ نے شکر گزاروں کے منا کے بہت سنو گے. اب نہ شکر کی حکایت بھی سن لیجیے. نمرود علیہ لعنت کے ساتھ بڑے شیر تھے اور ہر شیر میں حکیموں نے عجیب غریب تلسم بنائے تھے. پہلے شیر کے دروازے پر ایک بطخ کا بت بنایا تھا. جب شیر کے دروازے کوئی مسافر آیا تو بطخ کے اس بت سے ایک آواز نکلتی جو کہ تمام شیر میں سنی جاتی. لوگ تفتیش کے ذریعے پوچھتے کہ کون آیا ہے. دوسرے شیر کے دروازے پر ایک تمبورہ بنایا تھا. جب کسی کوئی چیز گم ہوتی تو تمبورے میں ڈول بجایا جاتا. تمبوری سوانے کی تمہاری گمشدہ چیز فلاں شخص لے گیا اور فلاں جگہ پڑی ہے. تیسرے شیر کے دروازے پر ایک آئینہ بنایا گیا تھا کہ جو مسافر مفقود غائب ہو جاتا تو اس آئینے میں دیکھا جاتا اس مفقود مسافر کا حال. ہاں کسی شہر میں ہوتا مسافر اس کا حال معلوم ہو جاتا. چوتھے شہر میں ایک حوض بنایا تھا کہ نمرود ہر سال اس حوض کے کنارے ایک جشن بناتا. جو کوئی آتا تو شراب کی کوئی قسم اپنے ساتھ لاتا اور اس حوض میں ڈالتا. کوئی گلاب لاتے کوئی شربت کوئی شراب لاتا. جب اس حوض کو بھر دیتے جب حوض سے واپس ہو پھر کوئی وہی واپس لے جاتا جو لایا ہوتا. پانچویں شہر میں ایک تالاب بنایا تھا اور اس تالاب کے پانی کے پاس کوئی شخص بیٹھا کرتا اور لوگوں کی جھگڑوں کا فیصلہ کرتا. جب دو آدمی دعویٰ کر کے دونوں پانی کے اندر چلے جاتے جو شخص باطل پڑا ہوتا تو پانی میں غرق ہو جاتا اور دوسرا بچ جاتا. چھٹے شہر میں ایک درخت تھا کہ کوئی آدمی اس کے نیچے کھڑا ہوتا تو درخت پر اس پر سایہ کرتا حتیٰ کہ ہزار آدمی اس کے ذریعے سایہ ہو جاتے اور ہزار سے بھی جاتے تو تمام دھوپ میں ہوتے اور کسی پر بھی سایہ نہیں ہوتا. ساتویں شہر میں ایک حوض بنا تھا. اس کے کنارے پہ تمام شہروں کی تصاویر تھی. اگر کسی شہر میں جو اس مملکت میں ہوتے اس میں بغاوت یا نافرمان کے اثار ہوتے تو اگر وہ چاہتا تو ان کو سزا دے تو اس حوض میں سے نہر اس شہر کی جانب کھول دیتا تو شہر اس وقت پانی میں ڈوب جاتا. حق تعالیٰ نے اس کو ایسی نعمت سے نوازا تھا مگر اس نے نعمت کی قدر کر کے شکر ادا نہیں کی بلکہ دوسرا بڑا دعویٰ کیا. بس اس نے وہی چکا اور دیکھا جو کہ اس کے ساتھ ہوا یعنی اس کے لشکر کو مچھروں سے ہلاک کروا دیا اور آدم مجھے اس پر خود مسلط کیا جو اس کے ناک میں چلا گیا اور اس کو ہلاک کر ڈالا. مطلب یہ ہے کہ ناشکروں کی بھی بڑی قسمیں ہیں. ناشکریں بھی بڑے عجیب ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں تو ناشکر بہت زیادہ تعداد میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں ہمیں زیادہ دیتے اتنے زیادہ ناشکر ہوتے جاتے ہیں. جتنی نعمتیں زیادہ دیتے جاتے ہیں اتنی ہی ہم زیادہ ناشکر ہوتے جاتے ہیں اور دوسری طرف بے صبری بھی ہیں. تھوڑی سی تکلیف آ جاتی پھر بے صبری کی وجہ سے سب کچھ بھول جاتے ہیں. دونوں ایکسٹریم پر ہیں. آج اس وجہ سے آج کل ایمان بالکل اللہ پاک بچائے ڈانو ڈول. کسی کبھی بے صبری کی وجہ سے غرق ہو سکتے کبھی ناشکری کی وجہ سے غرق ہو سکتا ہے. اس وجہ سے صحبت سالین بہت ضروری ہے. صحبت سالین کی برکت سے انسان محفوظ رہتا ہے ورنہ چاہے اس کو بے صبری ہلاک کر دے چاہے اس کو ناشکری ہلاک کر دے کسی نہ کسی طریقے سے انسان ہلاک ہو ہی جاتا ہے. یہ زلزلہ جو آیا تھا یہ بالا کوٹ میں تو اس وقت کی صورتحال کیا تھی یعنی وہاں کے لوگوں کا کیا حال بن گیا تھا. یعنی اس وقت کمال کی باتیں جو ان کے لیے اناج لے کے آتے امداد لے کے آتے ان کو لوٹ لیتے ان کا کہہ لگاتے ہیں کہہ لگاتے ہیں. اور این اس وقت جو دکانیں سناروں کی قیمتی دکانیں وہ غرق ہو رہی ہیں ان کے لوگ دنسے ہوئے ہیں اس وقت لوٹ مار کر رہے ہیں اور درمیان میں خود بھی دنسے جا رہے ہیں. انہیں صورتحال مطلب وہاں دیکھی گئی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ کس لیول پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. دنیا کی محبت کس لیول کی ہے اور اس کے لیے ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سائیکل پر وہ لے جا رہا تھا وہ پتہ نہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا ہو گیا تو دیکھا گیا کہ اس نے جو تیلی تھی اس کے اندر کٹے ہوئے ہاتھ تھے جس میں چوریاں تھیں. اب اندازہ کر لے یعنی اتنا ظالم اور خود بھی نہیں بس ختم ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب انسان کو مطلب جگانے کے لیے کافی ہے کہ اس قسم کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس قسم کے حالات میں ہمیں یہ جو بزرگوں نے باتیں کی وہ تو اپنے آنکھوں پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بھی بلند فرمائے. یہ تو کئی بزرگ ہم تو کم از کم انسان تو بن جائے نا کم از کم انسانیت کے جو نا اس مقام سے تو نیچے نہ گرے نا. اتنا شکر تو ہم سب پر واجب ہے. اتنا شکر تو ہم سب پر واجب ہے کہ گناہ گار نہ ہو اور اتنا صبر ہم پر واجب ہے کہ اپنے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے. یہ تو ہم سب پر لازم ہے نا. تو اس کے لیے بھی آج کل شوبھر سالن کی ضرورت ہے. تو حضرت تانبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فاسی عیسیٰ میں غالباً 498 صفحہ ہے اگر میں بھول نہ گیا ہوں, اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آج کل صحبت صالحین فرض عین ہے, کیونکہ اس کے بغیر ایمان بھی بچتا نہیں ہے, کیونکہ صحبت صالحین کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا. تو یہ حضرت نے جو اپنے طرف سے ہے یہ معمولی بات نہیں, کیونکہ حضرت تو ان چیزوں کے ماہر تھے, مجدد تھے, بہت بڑے شیخ تھے, اور کتنے حضرات کے علاج کیا, اصلاح کی ان کی, تو ان ساری چیزوں سے گزرے ہوئے تھے. انہوں نے جو یہ بات فرمائی تو ویسے تو نہیں فرمائی نا, اس میں کچھ زور ہے. آج کل کے دور میں صحبت صالحین کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے, بغیر اس کے انسان کا ایمان نہیں بڑھ سکتا. اس وجہ سے صحبت صالحین جہاں پر بھی ہو کم از کم اس کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر دو, تربیت اپنے شیخ سے کرواؤ, لیکن جہاں پر بھی ہو تو وہاں جو بھی صحبت صالحین ہو شیخ کے مشورے سے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو جہاں پر بھی. مطلب ایسا نہیں ہے, مطلب یہ کیونکہ شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے, لیکن شیخ کے ساتھ ہر وقت تو آدمی نہیں آ سکتا, ذرا جو دور ہو جیسے کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں, ڈیرہ غازی خان میں, اور جگہوں پر ہیں, تو یہ تو نہیں کر سکیں کہ روزانہ آ سکتے ہیں, لیکن ایسی جگہ وہاں پر ہوں گی جہاں پر وہ روزانہ بھی جا سکتے ہوں گے اور صحبت صالحین اس سے حاصل کیا جا سکے گا. تو شیخ کے مشورے سے وہ ایسی جگہوں کا بندوبست ضرور کر لیں جہاں پر وہ صحبت صالحین سے مستفید ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر نصیب فرما دے, ہر شخص سے محفوظ فرما دے, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا هو 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 لا إله
لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
حق 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 انتہائی اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔